आप कहां जा रहे हैं? मैं आपको एक हदीस सुनाऊं फिर जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, उसके आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक आदमी मिलने आ गया तो बहुत आपको नागवार गुजरा, और आपने फरमाया आयशा ये बदतरीन आदमी है जो मुझे मिलने आया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल तो आप मिलते फिर क्यों हैं? तो आपने फरमाया कि आयशा क्या मैं बिल्कुल इंसानी अखलाकियात को छोड़ दूं? तो जो कोई आदमी घर आ जाए दरवाजे पे, आज मैं उसको क्या क्या कहूं? निकल, अब आप जाइए, आप कर लीजिए जो करना है। लेकिन ऐसे ही है, हैं? आप कोई काम करने जा रहे थे, शुरू करें। नदीम काम किसी के छोटे ग्लास में दे आइए, प्यास है अलग ही। बिल्कुल नहीं, छोटा ग्लास दे आइए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुफ्तगु पिछले तीन दिन से चल रही है, आज चूंकि मेहमान भी काफी हैं, स्टार में 250-300 अफराद थे, काम भी ऐसा जरूरी है, तो घंटा भर आपसे बातचीत इंशाल्लाह रहेगी। क्या अच्छी बात रायपुर के हजरात ने फरमाई, हमारे शेख महबूब हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैहि सुनाते थे, ऑक्सफोर्ड जाना हुआ, यहां से फोन पे बात होती थी तो फरमाया मैं लंदन जा रहा हूं, तो अगर तुम वहां हो तो फलां तारीख को आना। हमने लंदन जाना था, खैर पहुंचे, एक बहुत तवील नशिस्त सुबह से लेके दोपहर तक रही। हजरत रहमतुल्लाह फरमाते कि नदवा की याद ताजा हो गई, उसमें बड़े काम की बातें, और उनकी तो हर बात बड़ी गहरी और काम की होती थी। फरमान लगे हमारे शेख शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, किसी ने पूछा हजरत किस तरफ जाएं, सियासत में शिरकत करें, खानका चले जाएं, सूफी बन जाएं, मदरसे में कहीं दाखिला ले लें, अलीगढ़ चले जाएं, करें क्या? हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया भी मेरा तो ख्याल ये है कि हर आदमी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाए, हर आदमी अल्लाह की इबादत करता रहे। फिर जब तज़किया हो जाता है और नफ्स मांझा जाता है और अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है, तो एक सूरत यह बन जाती है कि आदमी से कोई काम नहीं अल्लाह ताला ऐसा लेता, ना किसी खानकाह को चलाता है, ना इल्म में मुमताज होता है, ना कौमी सतह पे कोई काम होता है, बस इसी तरह अल्लाह को याद करते करते मौत आ जाती है। तो अगर सूरत हाल ऐसी बन जाए तो शुक्र अदा करे अल्लाह का कि अल्लाह ने बस अपनी याद के लिए रख लिया, उसको यही मंजूर। فرمایا ہر آدمی اللہ کو یاد کرے ہم تو یہ کہتے ہیں فرمایا پھر اس کے بعد دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں خود ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ آدمی اللہ کی طرف سے اتنا مامور کر دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے پہ کہ وہ چاہے بھی تو چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا یہ وہ مفہوم ہے اس گفتگو کا اس کو ہم شرح کر رہے ہیں بہت سے لوگ اللہ کو یاد کرتے کرتے زندگی کے کبھی ایسے مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ وہاں اپنا اختیار نہیں رہتا سیاست میں چلا جائے گا علم کی طرف چلا جائے گا خدمت کی طرف چلا جائے گا تبلیغ میں لگ جائے گا جو کچھ بھی اللہ چاہتا ہے پھر اس سے وہ کام لے لیتا ہے کل مخلوق یہ اللہ تعالی کے لیے جو کام کرتے ہیں ایسے ہی ہیں جیسے انسان کے ہاتھ اور پاؤں وہ جس دماغ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں دماغ ان کو آرڈر دیتا ہے تو کرتے ہیں بڑی عافیت کی راہ ہے حالات کو دیکھنا کڑنا حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سب سے زیادہ پاک طبیعت تھی کیا کیا حرم شریف میں بتوں کی عبادت دیکھتے تھے کافروں کے مظالم دیکھتے تھے سود کے کاروبار دیکھتے تھے کچھ نہیں غار حرا میں چلے جاتے تھے حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب اللہ نے ان سے کام لے لیا یہ نبوت کی مثال تو خیر بہت اونچی ہے لیکن اللہ کے عام بندوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ جب ذکر اور مراقبات اور اس میں پختگی آتی ہے تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے مشائخ جو سلوک کی بات کرتے ہیں یہ دو طرح کا ہوتا ہے کس میں تو بہت سی ہیں اس کی لیکن عام عوام کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اخلاقیات میں جو برائیاں ہیں ان سے بچ جائیں جو اچھائیاں ہیں ان پہ آ جائیں بس جھوٹ نہ بولے ریاکاری نہ رہے تہمتیں نہ لگائے اللہ پہ بھروسہ کرے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے ضرورت اور محبت میں فرق ہے ضرورت ہے کہ حالات بدلیں لیکن کوشش کے باوجود نہیں بدلتے تو کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے تو بڑی کوشش کی اس حد تک ہر آدمی کے ذمے فرض ہے اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آدمی کسی پر تہمت لگائے بغیر ثبوت کے اگر ایسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا تزکیہ نہیں ہوا اس لیے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت غلام علی صاحب رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے اور اب تک جہاں صحیح معنی میں یہ سلسلہ ہے نقشبندی مشائخ مراقبات پورے کروانے کے بعد پھر مقامات طے کراتے تھے کہتے تھے زہد کا مقام ہے دنیا سے بے رغبتی کا فرماتے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا سچائی اس کا ایک مقام ہے آٹھ مقامات طے کرا کے پھر اگر اطمینان ہوتا تھا تو خلافت ملتی تھی ایسے نہیں تھا کہ خلافت بچوں کا کھیل بن گیا اسی لیے یہ جو حضرات تھے ان میں خلافت کوئی نامی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی کبھی کہتے ہیں ہمیں تحقیق نہیں. قرآن حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے 16 لاکھ مرید تھے. ممکن ہے ہوں کیونکہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ بیعت حضرت کی ہوئی. حضرت کی اس مقام تک شاید حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے ہوں تو بعید نہیں, لیکن سب سے اتنی بیعت ہوئی کہ سیاسی جلسہ آیا اور 5000 آدمی بیک وقت بیٹھے, اتنے بڑے پیمانے. خلافت 168 لوگوں کو, ہم نے اندازہ کیا کہ اگر 16 لاکھ تھے تو 10000 آدمیوں میں سے ایک کو خلافت ملی. کوئی نام ہی نہیں لیتا. ارے شیخ وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ عرب آ کے حضرت سے بیعت ہوتے تھے. وفات سے پہلے شاید 39 یا 38 آدمیوں کو اجازت ہوئی. اجازت کا کوئی بات ہی نہیں, کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا. تو اس لیے اتنا سلوک, اتنا تصوف کہ آدمی انسانیت کے دائرے میں آ جائے, یہ تو ہر ایک کے ذمہ ضروری. اس کے بعد آگے مقامات اور مراقبات اور تعلق معاللہ کی قوت اور مراقبہ جتنے بھی ہیں, یہ وہ چیز ہے جہاں پہنچ کے صوفی کھپ جاتا ہے. اور یہ وہ مقامات ہیں جس کو مشائخ بڑی توجہ سے طے کراتے ہیں اور پھر جا کر کہیں انتہا پہ پہنچتے ہیں, اور انتہا پہ پہنچ کے سب ایک ہو جاتا ہے اور وہ احسان کا درجہ اور مرتبہ ہے. اس لیے دوسرا درجہ حضرت نے فرمایا وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو پاک کرنے لگتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ کہتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو ہم پر محنت کرتا ہے, یہ نہیں کہا کہ میری راہ میں میرے طریقے پر, مجھ پہ محنت کرتا ہے, یہ اللہ پر محنت, یہ نماز ہے, یہ دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے, یہ خدا کی تسبیح ہے, اللہ کا ادب ہے, اللہ کا احترام ہے. اللہ کہتا ہے میں یعظم شعائر اللہ, اور جو شخص ان چیزوں کی عزت اور ادب کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کر میں یاد آتا ہوں, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ شخص کا دل متقی. ہم غور نہیں کرتے, خاموش رہے اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ غور کرے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتَ لِلْمُتَوَسِّمِينَ, اور اس کائنات میں ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں. آپ جا رہے ہیں گلی میں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے اور مسجد آئی تو اس سے سگریٹ کو ذرا سا جھکا دیا. یہ ایسے ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو میری چیزوں کی عزت کرتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ کا رنگ ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا ادب موجود ہے. اس لیے آپ جا رہے ہیں ویگن میں اور آزان شروع ہوئی اور ڈرائیور نے موسیقی کو بند کر دیا, اس کا مطلب ہے اس شخص کے دل میں اللہ کا احترام موجود ہے. ہیرا ہے, اگر کوئی اسے پالش کر لے گا تو ہیرا بن جائے گا. یہ سب چیزیں جو آدمی دیکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے متعلق سنجیدہ ہو تو بہت چیزیں کھلتی ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, بڑا علم تھا. کسی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ زیادہ پریشانی کا اظہار کیا, رویا کوئی, تو اسے فرمایا کیوں روتے؟ اس نے کہا وہ جو روز آتا تھا نا میں آپ کے پاس, اور روز آپ سے نئی بات سننے کو ملتی تھی, نیا علم ملتا تھا. اب آپ جا رہے ہیں, یہ علم کہاں سے لوں گا؟ ان کا رو نہیں, عبیمر کے پاس چلے جانا. عبیمر یہ نام تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا. اب لوگوں نے رکھنے ہی چھوڑ دیے, صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام نہیں رکھتے, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے. فرمایا عمر کے پاس چلے جانا اور کہا سلمان کے پاس جانا اور پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جانا اور چوتھے آدمی کا نام لیا اور فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کے پاس جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کو جنت کی خوشخبری دی تھی اور یہ علم ان لوگوں کے پاس ہے میرے جانے سے کچھ فرق اتنا نہیں پڑے گا اس سے کہا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاؤں تو انہوں نے کہا نہ وہاں نہ بہت مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ کام ہے خلافت کے تو ادھر چلے جانا ان حضرات کے پاس حضرت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا جا رہے تھے کسان نے بیل کو مارا تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے اس میں بھی علم ہے لوگوں نے کہا کیا علم ہے کہنے لگے ایک ہی کو کیوں مارا ہے دونوں کو کیوں نہیں مارا اس کا پتہ نہیں فرمانے لگے جو ایک کام کر رہا تھا نا اسے مارنی پڑی مار اسی کو پڑی ہے جس سے کام چھوڑا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چڑیا بھی اڑتی تھی نا ہمیں اس سے بھی علم حاصل ہوتا تھا کیا علم حاصل ہوتا تھا سوچ کی گہرائی اور پختگی سب سے بڑی عبادت اللہ کی فکر کے ساتھ فکر جو ہے نا یہ اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ خدا کی کوئی عبادت اس کے ہم پلہ نہیں سب سے بڑی اللہ کی عبادت فکر کی سوچ اس لیے آدمی جب اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے حسد نہیں غیبت نہیں کینہ نہیں دس دس سال جاتے رہو کوئی بات ہی نہیں کسی کی اپنی کام اپنی باتیں کوئی نفرت نہیں کچھ نہیں پازیٹو سائڈ اسے بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو نفرت کی تم باتیں کرتے ہو فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا ہمیں جن سے محبت ہے انہیں یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا تو جن سے نفرت کرتے ہو ان کو یاد کون کرے جو اپنے دوست ہیں ان سے ملنے کا وقت نہیں ملتا تو محبت کے لیے وقت نہیں ملتا آخر نفرت کو بھی تو وقت چاہیے نا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ کوئی بھی کام لے لے تو مسلط ہو جاتا ہے انسان پہ نہیں انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا خدا اس سے کام لے لیتا ہے تھوڑا لے لے زیادہ لے لے ایک مسجد بنوا لے الگ اعلی چندے کی توفیق دے دے خدا کوئی چھوٹی سی کتاب لکھوا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 40 احادیث میری لوگوں تک پہنچا دی قیامت میں اللہ اسے علماء کے زمرے میں اٹھائے گا یہ بیٹھ کے حدیثیں لکھتا رہتا ہے 40 حدیثیں پوری ہو گئی جب لوگ سمجھتے ہیں کوئی کام ارے کام یار ہے اللہ کو اتنا ہی اس سے لینا تھا بس خدا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو اس لیے آپ کئی چیزیں دیکھیں لکھی ہیں تو اس نے کہا میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ یہ چیز لکھنی چاہیے اور اللہ نے اس کتاب کا بڑا نفع پہنچا یہ شیخ سعدی ہیں سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان اور بوستان لکھی ہے 600 سال ہو گئے ہیں اس کتاب کو 700 سال اب تک لوگ پڑھتے اور پڑھاتے بڑے بڑے نوابوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بچوں کے نصاب میں شامل ہوئی برے صغیر کے نصاب میں سعدی مشرق کے شیکسپیئر بڑا بڑا زبردست مشاہدہ تھا ایسا مشاہدہ تھا کہ اب یہ بات ذرا سی ہے لیکن دیکھو کیا بات کی فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ بڑا شوق تھا مجھے کہ تہجد پڑھوں تو بچہ تھا ایک دن جاگتا رہا کہ والد جب تہجد کے لیے جائیں گے نا مسجد بڑی جامع مسجد میں بھی ساتھ جاؤں گا ہوتا ہے شوق بچوں کہتے ہیں والد اٹھے وضو کیا میں چھپکے چھپکے دیکھتا رہا جب چلنے لگے تو میں نے کہا بابا میں بھی ساتھ ہوں چلو جب گلی میں پہنچے تہجد پڑھی مسجد میں بڑے خوش. تو واپسی پہ نے ابا سے کہا, میں نے کہا ابا کیسے غافل لوگ سوئے ہوئے ہیں, چار پائیوں پہ دیکھو ابا کیسے سوئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا میرے بیٹے لوگوں کی اگر غیبت ہی کرنی تھی نا تو بہتر تھا کہ تہجد کے لیے نہ آتا, تو سوتا رہتا ہی زیادہ صحیح. میرے والد نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی بنا دی, بڑی چمکدار, اتنی اچھی. سادی کہتے ہیں میں دوستوں کو دکھاتا تھا, محلے میں ہر کوئی حیران کہ ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہے. ایک تھگ آ گیا, اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگا بیٹے کھجوریں کھاؤ گے؟ کھا لوں گا. اسے کھجوریں دی بہت میٹھی, تو مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو منہ میں ڈالو. میں نے منہ میں ڈالا, کہنے لگا چوسو. چوس دی, کہا میٹھی ہے. میں نے کہا نہیں کوئی میٹھی نہیں. کہا پھینک دے کھجوریں کھا جو اصل میٹھی ہیں. تو اس نے میری جھولی کھجوروں سے بھر دی اور انگوٹھی میں نے اتار کے پھینک دی. گھر آیا, بابا کو بتایا, میں نے کہا بابا یہ دیکھ کتنی کھجوریں لائے. تو باپ نے کہا کہ انگوٹھی کا کیا بنا؟ میں نے کہا پھینک دی, اس میں مٹھاس ہی نہیں تھی. تو ہنسے اور فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں, انگوٹھی میں دوبارہ بنا دوں گا, لیکن کسی دن مارکیٹ میں لذیذ میٹھی دنیا کے عوض میں دین کو بھی کہیں نہ پھینکانا, کہیں یوں ہی نہ کرتے. بہت چیزیں سمجھانے کی, یہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے, حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کو یاد کرے, پھر تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ شیخ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس سے فلاں کام لے لیا جائے, اور مشائخ متعین کر دیتے ہیں کہ سبھی یہ کام کرو. بس عمر پھر اسی کام میں کھپ جاتی ہے. یہ تیسرا درجہ آ جاتا ہے. یہ ہندوستان میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں, یہ صوفی ایسے ہی نہیں کرتے, بہت چیزیں ایسی ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں واقعات ملیں گے, بہت سی چیزیں ایسی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا کل ذکر کر رہے تھے, شیخ ایک واسطے سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, ان کا خلافت نامہ موجود ہے ابھی تک, تو کتاب اب چھپی نہیں اور غالباً ڈبلن کی لائبریری میں پڑی بھی ہے. اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس کو منگائیں گے انشاءاللہ. لیکن شیخ کو خلافت ادھر سے تھی, اسی لیے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا ذکر کرتے ہیں بڑا مقام اور منصب اور یہ. اور حضرت نے ان کے خلیفہ تھے شہاب الدین سہروردی, شہاب الدین سہروردی سے بیعت تھے شیخ سعدی, اسی لیے سعدی لکھتے ہیں کہ میرے شیخ جن کا ضمیر بڑا پاک تھا دو اندر فرمود بر روئے آپ, ساری دنیا کا تصوف جمع کر دو اندر فرمود بر روئے آپ. کشتی میں جا رہے تھے تو مجھے دو نصیحتیں فرمائیں. میرے شیخ نے کہا یکے آنکھ بر خود خوشبی مباش, میرے بیٹے کبھی بھی اپنے آپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, دیگر آنکھ برغیر بدبی مباش, اور کبھی بھی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ. بس خلاصہ ہو گیا. حضرت نجیب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ وہاں جاؤ ملتان اور دین پھیلاؤ. کام کیا, آئے بیٹھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بچہ تھا پڑھتا تھا تو میرے استاد کے پاس دلی میں ایک سیاح آیا اور میرے استاد کو کہنے لگا کہ میں دیپالپور سے آ رہا ہوں. ان کا سناؤ راستے میں کیا دیکھا. اسے کہا میں خانقاہ میں گیا اور میں نے حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ دیکھی اور میں تو حیران رہ گیا کہ وہاں کی مامائیں اور لونڈیاں اور جو چکی پیستی تھی درویشوں کے لیے صبح آٹا دس دس پارے روزانہ تہجد کو پڑھتی ان کا حضرت کی خانقاہ میں عورتیں دس دس پارے پڑھتی اور پھر کہا اس کے بعد میں نے دیکھا پاک پتن اور وہاں وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا فرمایا اتنی تعریف کی کہ میرے دل میں پہلی مرتبہ حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کی جو محبت تھی جم گئی بیٹھ کے یہ ملتان یہ سارا علاقہ شیخ نے بھیج دیا جاؤ وہاں کام کرو دین کو پھیلا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم جا رہے تھے اور میرے شیخ نے اچانک مجھے کہا کہ میرا سامان مجھے دو تو میں نے بکسا اٹھایا ہوا تھا شیخ نے لے لیا بیٹھے دعا بڑی طویل کی اور کہا بے رو ملک ہند پہ گر جاؤ اور ہندوستان سنبھال لو ہندوستان میں تمہارا کام ہے تم وہاں کام کرو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا شیخ کا پھر میں حج پہ گیا میں نے مدینہ منورہ میں استخارہ کیا شیخ جو کہتے ہیں یہ کیا ہے میں تو ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح کہتا ہے ہندوستان میں کام آئے کام کیا یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں اس لیے شیخ کہتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ہر آدمی بس اللہ کو یاد کرے جو ہوگا اللہ نے کام لینا لے لے گا یہ بھی ایک چیز ہے اور کیا خوب بات انہوں نے کہی آسان راستہ ہے اسی لیے بہت سے مشائخ یہ تو سب نے لکھا ہے ہم تو نہیں کہتے سب نے لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کے ارادے سے گئے تھے مدینہ منورہ اور خیال تھا یہی ٹھہروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا تو فرمایا ہندوستان جاؤ کام کرو فرمایا ہندوستان جاؤ تم سے کام لیا جائے گا بہت پریشان تھے مدینہ منورہ میں سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کا ولی الیاس پریشان تھا حضرت یہ میں نے خواب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ تم کام کرو گے فرمایا کام لیا جائے گا تو جنہوں نے لینا ہے وہ لے لیں گے جاؤ تمہیں کیا فکر کی ضرورت پڑی آئے تبلیغ کا کام شروع کیا اور بحث اس پہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی صحیح راہ پہ چلایا نماز ہوئی روزہ ہوا بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا یہ چیز ہو جاتی یہ چیزیں ایسے چلتی اور اللہ ایک ایک بندے سے ہزاروں کام لے لیتا ہے یہ جو ہمیں کھٹک ہوتی ہے نا کہ فلانا اتنا گناہگار فلانا ایسا اور فلانا ایسا اور فلاں کے اشتہارات چل گئے اور فلاں ٹی وی اور اخبارات اور یہ چیزیں ہو گئیں یہ جو ہمیں کھٹک پیدا ہوتی ہے نا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ اخترناهم على علم فی العالمین ہم نے ان یہودیوں کو چنا على علم اس کے باوجود کہ ہمیں پتا تھا یہ کتنے شرارتی کتنے میرے نافرمان کتنے گناہگار ہیں اس کے باوجود ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں اور ان یہودیوں سے کام اس لیے ہم جو سوچتے ہیں نا یہ فلانا ایسا اور فلانا ایسا قرآن کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے وَلَقَدْ اخترناهم على علم ہمیں ان کی تمام برائیوں کا پتہ تھا پتہ ہے اس کے باوجود ہم نے بنی اسرائیل یہودیوں کو چنا اور دنیا میں اعلی ترین قوم قرار دیا اس لیے ذہنی طور پہ اشکالات آتے ہیں بہت کہ اس کی حالت دیکھو اور کام دیکھو اس کو دیکھو شخصیت کیا ہے اور کام کیا ہے بس اللہ لے رہا ہے اب اس کا کیا حل ہے کیونکہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایسے ہی آدمی ملنے چاہیے بالکل جنید بغدادی سے ایک ذرہ برابر کم نہ ہو ہمارا صاحب سٹینڈرڈ ہے معیار ہے ظاہر ہے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ فِي الْعَالَمِينَ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہودی کتنے نالائق ہیں اس کے باوجود ہم نے ان سے کام کیا حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے
لکھتے ہیں کہ میں سیاحت کرتا تھا دنیا بھر گھوما اور اللہ کی قدرت اور نشانیاں دیکھتا رہا کہ کائنات خدا نے کیسے پیدا کی. قرآن میں آیا نا وسائعون, اللہ کہتا ہے میرے اچھے بندے جو ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں, سفر کرتے رہتے ہیں. یہ ٹریولنگ مستقل ایک چیز ہے بشرطے کہ انسان عبرت سیکھے اور صحیح کاموں کے لیے سفر کرے. ایک جنگل سے گزر رہا تھا, بچھو کو دیکھا تو ایسے لگا جیسے بچھو کسی وجہ سے جا رہا ہے, اس کو کوئی کام ہے, تیز 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 چلتا جا رہا ہے. فرماتے ہیں مجھے کیا کام تھا, میں پیچھے چل پڑا, میں نے کہا دیکھو بچھو کرتا کیا ہے. ایک جگہ گیا, آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور شراب اس کے منہ سے بہ رہی. سانپ آیا اور سانپ نے اپنا فن اٹھایا اور قریب تھا کہ اسے ڈستا اور مار دیتا. یہ بچھو سانپ پہ چڑھ گیا اور اتنی بری طرح اسے کاٹا کہ سانپ تڑپنے لگا, کاٹتا رہا تھا کہ سانپ مر گیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شرابی ہے, یہ کیا ماجرا ہے. تو خواب میں فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان گناہگاروں کو بچانے والا بھی میں ہی ہوں, صرف تم ہی نہیں ہو, اس دنیا میں اتنے نیک, ان کو بچانا بھی یہ میرا ہی کام. کوئی پتہ نہیں اللہ کس سے کیا کام لے لے. پورے مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل لڑائی کر سکے نا. اس لیے کہ قبائلی نظام تھا, حضرت ابو طالب جو تھے قبیلے کے سردار تھے, سب کو پتا تھا کہ ابو طالب کے ساتھ ٹکر نہیں لی جا سکتی. اسی لیے تو آتے تھے کہتے تھے بھتیجے کو سمجھاؤ, بڑی مشہور حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ اور چاند بائیں پہ وغیرہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب بڑی ٹیک, بڑی بڑی نصرت, بڑے جیدار آدمی تھے. حضرت ابو طالب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے بندوں تبلیغ کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ہمت تو ابو جہل اور ان لوگوں کو آخری لمحے تک نہیں ہوئی. ہجرت کی رات تک سارے بیٹھے, مشورہ کیا اب قتل کون کرے. تو ابو جہل نے کہا کہ سارے قبیلے والے اپنی اپنی تلواریں مارو اور جا کر رکھ دو ملتزم پہ, صبح جب تحقیق ہوگی تو ساری تلواروں پہ نام تو لکھے ہوتے تھے کس کس قبیلے کا, تو اس سارے قبائل سے عرب جنگ نہیں مول لے سکتے. ابو طالب ہر ایک سے نہیں لڑ سکتے, بات لے دے کے آ جائے گی, سو اونٹ دینے ابو جہل نے کہا میں دے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھا کہ کوئی ہاتھ اٹھا لیتا. تنے تنہا ایک واقعہ ہے ایسا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلے, ان کا دیکھتا ہوں آج کون بچاتا ہے, وگرنہ کس کی ہمت تھی ایسی. اور وہ جو تلوار لے کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا, اللہ کی رحمت اور تقدیر ہنسی, اس نے کہا تمہیں تو امیر المومنین بنانا ہے, تمہیں تو بڑا مقام دینا ہے, کدھر قتل, آؤ تو صحیح. یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے کام لینا چاہتا ہے نا تو وہ اسباب اور وسائل کو بالکل پلٹا کے بھی کام لے لیتا ہے. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا. یہ ہے اتنا قوت سے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے, ایک آدمی اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا. ان ارضعیہ, اپنے بچے کو دودھ پلا, فیضا خفت علیہ, اور جس دن تمہیں ڈر لگے نا کہ تمہارا بچہ یہ مار دیں گے پکڑ کے لے جائیں گے, فلقیف الیم, اسے کانے ہوتے ہیں نا, پہلے کانوں سے قلم بنا کے تختیاں لکھا کرتے تھے, اب تو وہ رواج ہی نہیں رہا, کانوں کو جوڑ اور اس کا ایک کانوں کا تختہ پنگوڑا بنا کے اپنے بچے کو اس میں ڈال. فل یلقی الیم بالساحل, اور موجیں پانی کی اس بچے کو کنارے لگا دیں گے. یاخذ عدو اللی و عدو اللہ اور اسے اٹھائے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. غور کرو فوجی آتے تحقیق کرتے بنی اسرائیل میں بچے کو دیکھتے مارتے دو چار گھنٹے تو لگتے اور پتہ نہیں مارتے کہ چھوڑتے اور جہاں اس سے اس کو چھڑا دیا اور جہاں یقینی موت ہے پانی میں سمندر میں فرمایا ادھر بہا دو. اس لیے کہ مرنا ہے نا بچے نے ہم نے مرنے نہیں دینا تو پھر پانی کیا اور فرعون کی فوج کیا. جہاں موت کا احتمال تھا ممکن تھا مار دیتے بچے کو اس کو ہٹا دیا اور جہاں یقین ہے کہ ڈوب سکتا ہے کسی بھی وقت اس کو چڑھا دیا کہ پانی میں ڈال دیا. بتایا کہ اگر ہم نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا سمندر میں بچا لیتے ہیں اور خشکی پہ مار دیتے. اس لیے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی. ہزاروں مثالیں ملیں ان کا اللہ کو یاد کرو اور خدا جس طرح چاہے گا کام لے لے گا. نہیں لیتا کوئی مشہوری نہیں شہرت نہیں چپ کر کے دنیا سے چلے گئے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے. خود دل میں آ گیا کہ یہ نیکی کرنی ہے شیخ نے بتا دیا کہ یہ کام کرو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اگر علم بھی نہ کرے اور خدا کو یاد بھی نہ کرے تو پھر آدمی کی رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی نفس کی رہنمائی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اخلاص میں شبہ نہیں ہوتا کام کرنا چاہتا ہے راہ نہیں ملتی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اخلاص کے باوجود شیطان اپنے ساتھ ملا لیتا ہے قوتیں اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں اور عمر کے ساتھ انسان تخریب کاری کی راہ کو تلاش کرتا ہے. اس لیے آپ ان مسلمانوں کو دیکھیں پچھلے 300 سال سے ایک نسل اٹھتی ہے اور وہ قوتوں سے ٹکراتی ہے جو بزرگ رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں اچھی طرح پٹوا کے مروا کے سر اتروا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر 30-40 سال بعد ایک اور نسل اٹھتی ہے پھر پٹواتے ہیں قتل کرواتے ہیں پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اب 30-40 سال بعد وہ بزرگ بھی تشریف لے گئے. کتنے ہی بزرگ ایسے ملیں گے جنہوں نے جوانی میں رہنمائی کی کہ لڑو مارو مر جاؤ اور جب عمر ڈھلی تو اپنے موقف سے رجوع کر لیا. اے حضرت پوری نسل کی قربانی دے کے جو موقف سے رجوع کرنا تھا اب آپ کو کیا ہو گیا ہے. زمانہ سکھا دیتا ہے کہ مسلمان اس ڈگر پہ چل رہے ہیں پچھلے 300 سال. ایک نسل اٹھتی ہے ٹکراتی ہے باطل قوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ رہنمائی ٹھیک نہیں تھی ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے. قومیں صدیوں کی محنت سے تیار ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوا کرتا کہ جس عزت اور مرتبے کو لوگوں نے کھو دیا ہے اپنی کوتاہیوں سے وہ غیروں سے لڑکے سے چھین لیں اور اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ مطلوب ہے اور محنت کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں آپ کو اگر پڑھنا ہو تو برنیئر کا سفر نامہ پڑھو. برنیئر کے سفر نامے پہ اگرچہ اختلاف ہے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں یہ ایسی کہانی ہے لیکن پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ برنیئر فرانسیسی تھا ڈاکٹر تھا فرانس کا اور آیا تھا یہاں ہندوستان میں دہلی میں ایک مدت رہا ہے کئی سال. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جب تخت پوشی تھی تاج نشینی تھی تو ہر کوئی آیا انہیں مبارک بات دینے اور انزیب کے اساتذہ آئے اور عالمگیر نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے میں نہیں مل سکتا مہینے کے قریب دلی میں اساتذہ بیٹھے رہے اور انزیب نہیں ملے مہینے کے بعد انہیں بلایا برنیر کہتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو بلایا اور اس نے کہا میرے اساتذہ آپ نے مجھے بڑا اچھا پڑھایا بلا شبہ آپ نے بڑی پڑھائی منطق فلسفہ یہ سب چیزیں آپ نے پڑھائیں لیکن آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں شہزادہ ہوں اور کل اس مملکت کو سنبھال سکتا ہوں آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عین ممکن ہے کہ چاروں بھائیوں میں سے بادشاہت کا کرہ میرے نام پڑ جائے میں آپ سے پوچھتا تھا انگلستان کیا ہے اور آپ مجھے کہتے تھے انگلینڈ کیا ہے نوابوں کی حکومت ہے کچھ بھی نہیں میں آپ سے پوچھتا تھا فلان سلطنت کیا ہے آپ مجھے کہتے تھے کچھ بھی نہیں ایسے ہی انگریز ہیں کافر ہیں آپ مجھے یہ بتاتے رہے اور آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جو کافروں کی طاقتیں اٹھ رہی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں کیسے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے آپ مجھے منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھاتے رہے اور افسوس آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے یہ برنیر نے پورا تجزیہ کیا ہے اس یہاں لائبریری میں انگلش بھی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھیں تو آنکھیں کھلتی ہیں کہ اورنگزیب نے صحیح رگ پکڑی اسے کہا مجھے بتانا چاہیے تھا آپ کو کہ دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے اور مجھے کیسے کام کرنا ہے یہ نہیں بتایا اسی لیے یہ جو پالیٹکس کو پڑھاتے ہیں اور برین واشنگ کرتے ہیں اور دماغ بناتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آئندہ ان خطوں پہ ہم نے حکومت کرنی ہے اور ایسے آدمی چاہیے جو ہمارے نمائندے ہوں ایچ ایس این کالج لاہور میں بنا اب اس کا منشور پڑھیں انہوں نے کہا ایچ ایس این کالج میں صرف وہ بچے آ کر پڑھیں گے جو آئندہ اس بر صغیر میں حکمران ہوں ایچ ایس این کالج میں وہی بچے جا کے پڑھے اور جو بچے پڑھ کے نکلے ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں بھٹو صاحب کی اولاد پڑھی ہے بے نظیر کی سوانے میں بھائیوں سے ملنے جاتی تھی یوسف رضا گیلانی پڑھیں ان کے بیٹے پڑھیں آپ کے وزیر داخلہ چودھری نثار پڑھتے رہے عمران خان وہاں پڑھتے رہے انہوں نے کالج ہی ایسا قائم کیا ادارہ کہ عام کام کسی آدمی کو لینا ہی نہیں بچے وہ چن کے لینے ہیں جن کو آئندہ حکمرانی کے لیے تیار کرنا ہے جو ذہن بنایا ہے وہ ذہن اب سامنے ہے جو حکمران ہیں وہ ادھر کے پڑھ لکھ کے آئے ہیں اب پڑھتے پڑھتے یہ کچھ نہیں لیکن وہ جو سیٹ اپ مائنڈ سیٹ اپ کر دیا ہے نا اس میں یہ بٹھا دیا ہے کہ اسلام تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے یار کسی اور طرح حل کرنا ہے ماڈرن ورلڈ کو دیکھنا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے سود کا ہے تو سود کو پروموٹ کرنا ہے اسلام اب اس زمانے میں نہیں چل سکتا اللہ جو کہتا ہے نا تعرف ام بسیما تم ان کی حرکتوں کو دیکھ کے اندازہ کرو کہ ان کے ذہن میں کیا ہے ان کی حرکتیں دیکھیں آپ یہ کیا کیا کرتے ہیں نواز شریف صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں اس لیے کہ انہوں نے ایک خاص کھیت تیار کرنی تھی ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ صحیح راہ پر چلیں قوت اور طاقت سے لڑ کے اور اس طاقت کے ساتھ لڑ کے جو ہم سے 100 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے اسلام کہاں سے آ جائے گا آپ کی سوئی اور سلائی سے لے کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو جو مائکروسکوپس اور جو جتنی مشینیں ہیں یہ سب کی سب غیروں کا آتی ہے آپ اتنا تو کر نہیں سکتے اور آپ چلے ہیں لڑنے کے لیے ان اقوام سے جو اقوام اپنی استعمال شدہ چیزوں کو 50 سال بعد آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کیا معراج ہو جاتی. لڑو مرو مارو. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن اپنے آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا اس فتنے سے اس مصیبت سے ٹکر لینا جس کا اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرنا. نتیجہ یہ نکلا ہے پچھلے 300 سال سے شکست کے انبار ہیں, ایک دو جگہ نہیں 10-20 جگہ نہیں, ہر جگہ شکست ہے, ہر جگہ شکست ہے. یورپ کے جتنے چیلنج اٹھے ہیں ہم ایک چیلنج کو بیٹ نہیں کر سکے. ان کا چیلنج اٹھا پریس کا, ہم نے پریس کو استعمال کیا نیگیٹو پوزیشن میں, ہم پریس کے جو منفی اثرات سے نہیں روک سکتے. یورپ سے کمپیوٹر کا چیلنج اٹھا, یورپ سے یہ, اب یہ انٹرنیٹ جو ہے دجال سے پہلے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہ انٹرنیٹ. واللہ عالم اس کے بعد تو اتنا بڑا فتنہ اور مصیبت آئے گی یا نہیں, اور پھر دجال آ جائے گا, یا یہ کہ اللہ درمیان میں کوئی اور مصیبت مشکل امتحان اور آزمائش پڑے گی اس کی طرف سے. وگرنہ یہ انٹرنیٹ دجال سے پہلے اٹھنے والی سب سے بڑی چیز ہے, اس کے ذریعے قومیں بن بھی سکتی ہیں, اور اس کے افادات اور اس کا مفاد اور اس کی چیزیں کیا کہنے. ایک چیز کی ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ ڈالیں تو وہ سارا میٹیریل سامنے آ جاتا ہے, کتابیں اور کنگالنا اور مہینوں کی محنت, گھنٹوں اور گھنٹوں کی محنت منٹوں میں سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے. یہ چیلنج تھا, اس چیلنج کو بیٹ کرنے کے لیے ہماری جس نوجوان نسل کے زمانے میں آیا 1995 سے لے کے اب تک 20-22 سال 25 سال سمجھ لو, یہ جو 25 سال پیچھے کی نسل ہے نا, اس نے اس انٹرنیٹ سے کیا سیکھا ہے خود سوچ. کتنے ہیں جنہوں نے پازیٹو استعمال کی؟ ہم نے ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ پہ جمع ہوئے ہیں, ہم نے کبھی پازیٹو پوائنٹ پہ جمع ہونا نہیں سوچا. فلاں فرقے کے خلاف اٹھنا ہے, علماء جمع ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اجتماع جس میں قادیانیوں کو قوم نے کافر قرار دیا الحمدللہ, وہ ہے صحیح چیز, بر موقع بھی ہونی بھی چاہیے تھی, اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ کام کیا تھا. اس کے علاوہ ہمیشہ منفی چیز پہ جمع ہوتے رہے ہیں, مثبت چیز پہ جمع نہیں. کبھی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ مل کے نہیں بیٹھے کہ یار یہ قوم جو ہے نا ان کو تعلیم کی ضرورت ہے, ہم سب مل کے تعلیم کے لیے اسکول کرا. کبھی
کبھی سنا ہے مل بیٹھے ہوں کہ ان لوگوں کو ہاسپٹلز کی ضرورت ہے, کبھی سنا ہے کہ کسی گاؤں میں دو مولوی مل بیٹھے ہوں کہ یہاں پر ایک کنویں کی ضرورت ہے, تم اپنے حلقے میں, میں اپنے حلقے میں پیسے جمع کروں, اس گاؤں میں کنویں کی ضرورت ہے یا پانی دے. یہ سبق ہی ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے کبھی پازیٹو پہ آنا ہے اور پازیٹو چیزوں پر رہ کے کام کرنا ہے. نیگیٹو ابھی چلے جاؤ, ابھی یہاں پر روڈ کو روک لو اور کہو کہ باراکو میں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا ہے, صبح تک وہ آدمی اگر قتل کر کے لاش نہ آ جائے تو پھر کیا. اس لیے کہ جذباتیت ہے, کوئی احساس نہیں ہے کہ خبر کہاں سے آئی, اس کی تحقیق کیا ہے, کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ وہ مینٹلٹی ہے جو ہماری قیادت کی ہے. اس کی ایک مثال دوں, اس ملک کو بنے ہوئے 70 سال تقریباً ہو گئے, جس نسل نے بنایا تھا, گنتے جاؤ جس نسل نے بنایا تھا, جو اس وقت 22-25 سال جن کی عمر تھی, 30 سال عمر تھی, جو بچیاں اس وقت 15-20 سال کی تھی, اس وقت ایسی شادیاں ہو جاتی, وہ نسل ختم ہوئی.
اس سے اگلی نسل 1960 میں 65 میں اس نے جنم لیا. وہ نسل جو 60-65 میں تھی نا اس کی اولادیں 90 میں آگئیں. سوچو اپنے خاندان تیسری نسل آگئی. وہ تیسری نسل اب باپ بن کے چوتھی نسل مارکیٹ میں آگئی. یہ چار نسلیں گزر چکی. جو 1960 میں پیدا ہوا تھا 1990 تک اس کی شادی ہو گئی تھی اور 90 میں جو باپ بنا تھا اب بڑی آسانی سے اس کے بچے ہیں چھوٹے. یہ چار نسلیں گزر گئی. ان چار نسلوں میں کسی نسل نے سوچا تھا کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو کیا دینا ہے؟ سب سے زیادہ پیسہ چندہ کروڑوں نہیں اربوں روپے قوم نے دیوبندی مکتبہ فکر کو دیے, اس لیے کہ اب تک دیوبندی مکتبہ فکر ملک میں سب سے زیادہ غالب ہے. ان 70 سالوں میں کوئی بچہ جو 14 اگست کو پیدا ہوا ہوگا اب مرنے کے قریب ہوگا نا, موت کے منہ میں ہوگا یا مر گیا ہوگا. ان 70 سالوں میں اس دیوبندی مکتبہ فکر کی ایک تفسیر مجھے لا کے دکھاؤ, صرف ایک تفسیر جو انہوں نے لکھی ہو. پاکستان میں ہی پیدا ہوا ہو بچہ اور ایک تفسیر کوئی لکھی ہو کہ میں اس کام کو کر دوں اگلی نسل میری آئے گی پڑھے گی کیا, ایک تفسیر. مؤلف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور مؤلف القرآن مولانا ادریس قاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہمارے شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ, یہ سب دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے اور دیوبند میں بھی 1930 میں یہ لوگ پڑھے تھے اور ان لوگوں نے آ کے لکھا. دیوبند کے حضرات ختم ہوئے اور اس کے بعد کوئی تفسیر تم نے جو لکھی ہو مجھے ایک تفسیر لا کے بتا. کروڑوں اور اربوں روپے کا چندہ ہم نے لوگوں سے وصول کیا ہے, ایک تفسیر لکھی ہے, صرف ایک تفسیر اگلی نسل کو جو دے دیں کہ یہ پڑھو. اب جو کالج اور یونیورسٹی میں دین کا کام کرتے ہیں یا دین کو سمجھتے ہیں کچھ کچھ, یہ بچے کہتے ہیں ہم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کو نہ پڑھنا غلط ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ صحیح لا دیں. صحیح کہاں سے لا کے دیں, ہم نے کام کیا ہو تو تب نا. میں پھر کہتا ہوں صرف ایک تفسیر مجھے کسی پاکستانی عالم کی بتاؤ 14 اگست 1947 سے لے کے اب تک. اہل حدیث کے خلاف لائبریری مل جائے گی, یہ ایسے ہیں رفع یدین نہیں ہے, امین مل جائے. ارے یار مانا آپ نے کوئی صحیح بخاری کی صحیح شرح ہی لکھ دی ہو کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلائل ہیں, ایک صحیح بخاری کی شرح مجھے دکھاؤ. سنی کچھ تقریریں ہیں, حضرت نے یہ فرمایا, شاگرد نے نوٹ کر لیا, وہ چھپ گئی, وہ بھی اب شروع ہوئی, پہلے یہ بھی نہیں تھی. بریلوی حضرات کا بھی یہی حال, یہ تو اب غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک تفسیر لکھ دی اور وہ تفسیر ان کے ہاں کام آ رہی ہے, یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھ دیا یا لکھنا شروع کیا ہے, وہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. اور مجھ سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے خود ارشاد فرمایا, کہنے لگے غلام رسول سعیدی صاحب ان کے ہاں شیخ الحدیث تھے جامعہ نعیمیہ کراچی میں, فرمانے لگے پچھلے 300 سال میں کسی نے وہ کام نہیں کیا جو ہمارے حضرت کر کے وہاں غلام رسول سعیدی. یہ شاگرد تھے مولانا امروہی کے ملتانی ان کے, اور وہ امروہہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. بڑا علم اللہ نے دیا تھا, اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن اللہ نے علم دیا. اہل حدیث حضرات نے اپنی تفاسیر لکھی, حدیث کی شروع لکھی دی. اس وہابیت کا یہ اثر ہے کہ اب چلے جاؤ عمرے پہ, یہ حج پہ جاؤ گے نا تو دیکھ لینا ہر ایئرپورٹ پہ کتابیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور مشن یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کافر ہے کوئی, تو یہ وقت کے مسائل ہیں, یہ بحثیں کرنے کی ہیں. چلے جائیے آپ حج پہ, جو لٹریچر تقسیم ہوتا ہے اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو نفرت دلائیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے, اور وہ کہتے ہیں یہ عقیدے کا حصہ ہے. قرآن کی تفسیر میں اسی آیت پہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں, کیا بہترین بات لکھی ہے. مولانا نے کہا ہے کہ چپ رہو اس معاملے میں, اللہ کے ہاں تم سے کوئی پوچھ کر چی نہیں تو کیوں ایسے معاملات میں دخل دیتے ہو, چپ رہو اور گزر جاؤ ان بات. یہ ادب اور احترام. اس لیے یہ ہماری زوال کی کتھا ہے, پتاماری کا کام ہے نا, تفسیر کون لکھے. اور یہ آسان ہے کہ جا کے میں گن چلاؤں اور مجھے مار دے میں اسے مار دوں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ جان چکی, شہید ہو گئے, ایک بار گولی کھا لی مر گئے. اور عذاب تو اس کا ہے جو روز شہید ہوتا ہے بیچارہ اور مرتا بھی. ہزاروں زندگی کے مسائل ہیں, ہم نے پچھلے 300 سال سے ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنا عروج اور اقتدار جو اورنگزیب کے زمانے میں تھا ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حاصل کر لیں اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کو دعوت دیں, لڑیں, ماریں, مر جائیں. یہ کرتوت میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ریزلٹ بھی دیکھو یار, پچھلے 300 سال میں تم نے کمایا کیا. 1857 میں مارکا ہوا تھا, 1857 کے مارکے میں علماء جیل, پھانسی. پہلا مرحلہ انگریزوں نے جب سنبھال لیا تو ان کا جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار, توپوں کے ساتھ باندھ کے اڑا دیے. یہ محمد حسین آزاد آب حیات اردو کے راکین خمسہ میں سے جو ہیں, ان کے والد محمد باقر بہت ٹاپ کے شیعہ سمجھے جاتے تھے, انہوں نے اخبار نکالا, اپنے اخبار میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دے دیا. دلی میں جب داروگیر ہوئی, محمد باقر کو اس کے مکان کے سامنے جو درخت تھا پھانسی دے دی گئی. وہ عورتیں جن کے بال سیدانیوں کے سورج کی کرنوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے, ننگے پاؤں بھاگ کھڑی, کہاں جاتی بیچاری, میل میل دو دو میل چل کے بیٹھتی. محمد حسین چھپتے چھپاتے لکھنؤ گئے, خیر ان کا ایک قصہ ہے. لاہور آئے, لاہور میں یونیورسٹی میں جگہ مل گئی, ایران بھاگ گئے, سفر کیا, جو کچھ بھی کیا. پہلے مرحلے میں جو ملا اسے مار دو, جو ملا اسے مار دو. غالب روتے تھے کہ کہاں وہ مجلسیں کہ نواب صاحب بیٹھتے تھے اور فلاں آتا تھا اور فلاں آتا تھا اور مفتی صدر الدین رحمت اللہ علیہ اور کون کون. جسے دوسرے مرحلے پہ انہوں نے کہا تحقیق کرو, اور تیسرے مرحلے پہ پہنچ کے ملکہ نے معافی دے دی. تو جتنے لوگ چھپے ہوئے تھے کہیں کہیں وہ بےچارے واپس آئے, رہی کیا گیا تھا جسے وہ سنبھالتے. اس 57 کی جنگ آزادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ہیرے تھے نا, ہم نے قتل کروا دیے سارے. آدمی نہیں. آج 2016 میں یہ سوچو جا کے, انصاف سے کام لینا, پورے پاکستان میں کوئی 15-20 مفتی ایسے ہوں جن پہ اعتماد کیا جا سکے کہ یار واقعی یہ ہے فتویٰ. کہاں یہ ابھی آنکھوں نے دیکھا ہے. مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ آئے تھے, مولانا عبدالرشید نعمانی تھے, مفتی ولی حسن صاحب تھے رحمہ اللہ, ہمارے اساتذہ تھے. کیا بات تھی ان کی, اب ایک آدمی نظر نہیں آتا ان جیسا, ایک آدمی. 57 کی جنگ آزادی کے بعد آدمی ہی نہیں رہا. جمع ہوئے, کرنا کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے فرمایا, وہ جو دلی کا مدرسہ ختم ہو گیا, کوئی مدرسہ رہا نہیں, کچھ کرو, آدمی تیار کرو. ختم ہو گئی لڑائی, ختم ہو گئی جنگیں سب. دیوبند ایک مدرسہ کھلا, سر سید کو احساس تھا, علی گڑھ کھلا, کچھ عرصے کے بعد ندوہ کھلا, اس کے ساتھ مدرسہ شاہی مراد آباد کھلا. یہ ان بزرگوں کو اندازہ تھا کہ آدمی نہیں رہے, آدمی بناؤ تو کوئی کام چلے نا, آدمی ہی نہیں ملتا, عالم دینی کوئی نہیں ملتا. پنڈی میں جنازہ ہو گیا, گجر خان سے گھوڑا بھیج کے مولوی صاحب کو منگایا گیا, اور دو دن بعد جنازہ بننی پہ کسی نے پڑا, تالاب پختہ بننی پہ جنازہ ہو گیا. مولوی جنازہ پڑھانے کو نہیں ملتا تھا, اتنا قتل عام ہوا. نکاح پڑھانے کو مولوی نہیں ملتا تھا, اتنا قتل عام. یہ جہالت آپ دیکھتے نہیں, اب تک لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یار روزے کا تعلق گھڑی سے ہے, اور روزے کا تعلق ٹائم سے ہے, اذان سے نہیں. اذان پہلے ہو یا بعد میں, اس کو چھوڑو, جو ٹائم ہے اس کو دیکھو. اب تک یہ جہالت کا ہمارا حال ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا, کسی نے کہا حضرت مولوی قاسم صاحب نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے. حضرت نے کہا جی ہاں, مولوی قاسم صاحب نے ہی قائم کیا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ کتنی پیشانیاں تہجد میں رگڑی گئیں چٹائیوں پہ, اور کتنے آنسو نکلے, اور کتنے رو رو کے مانگا گیا, تب جا کر تمہارا یہ مدرسہ بنا ہے. اور تم کہتے ہو دیوبند میں مولوی قاسم نے مدرسہ بنایا, ادارہ بنا نا. سر سید نے علی گڑھ میں, ہم نے پچھلے سال اگر یاد ہو کوئی تھا تو علی گڑھ کی بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اب تک پوری دنیا میں انڈائریکٹلی یہ دو ادارے ہیں. افغانستان کی پوری جنگ اہل حدیث اور دیوبندی مکتب فکر نے لڑی ہے. اگر کریڈٹ ہے تو انہی کو جاتا ہے, برا ہے تو انہی کے کھاتے. اور 70 تک یہ جو بنگلہ دیش بنا ہے, یہ سارے علی گڑھ کے پڑے ہوئے ہی تھے, جن کی پالیسیز تھی, ملک ٹوٹا ہے, اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, یہ علی گڑھ کے ہی سب ہے. ایوب خان علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے, سکندر مرزا, اس سے پہلے غلام محمد صاحب, لیاقت علی خان, یہ سب علی گڑھ ہی تو تھا. اسلام آباد میں علی گڑھ کے لوگ سیکٹریز ہوا کرتے تھے, جتنے بڑے بڑے عہدے تھے سب علی گڑھ کے, حتیٰ کہ بھٹو تک جتنی قیادت پاکستان میں سب علی گڑھ کی تھی. بھٹو صاحب پہلے آدمی ہیں جو یورپ سے پڑھ کے آئے تھے, وگرنا اس کی کیبنٹ میں خورشید میر وزیر بے محکمہ, اس کا محکمہ ہی کوئی نہیں تھا, یہ بھی علی گڑھ سے پڑھ کے آیا تھا, وکیل تھا. ایسے افراد تیار ہوتے ہیں. 1920 تک کام کیا, پھر تحریک خلافت شروع ہو گئی, پھر ریشمی رومال کی تحریک شروع ہو گئی, پھر ٹکر لے لی. ریشمی رومال کی تحریک میں پھر لوگوں کو مار دیا, جیلیں دے دی, تحریک خلافت اس میں اٹھ کھڑے ہوئے, اور فتوے یہ دیے اس سے پہلے کہ ہندوستان چھوڑو اور کابل ہجرت کر جاؤ. اٹھو مسلمانوں, امیر کابل بلا رہے ہیں, امیر کابل بلا رہے ہیں. لوگوں نے اپنے بستر بوریا سب پیک کر کے جب افغانستان کی سرحد پہ پہنچے تو سرحد انہوں نے بند کر دی. ان کا ہم نے تمہیں کب بلایا ہے, تمہیں کس نے کہہ دیا. یہ قیادت تھی, ہزاروں خاندان برباد ہو گئے, اور پھر تحریک خلافت اور یہ چیزیں اٹھی. انگریزوں کی تعلیم سے نجات حاصل کرو, ہزاروں بچے علی گڑھ یونیورسٹی اور یہ کالج سب چھوڑ چھڑا کے ان تحریکوں میں چلے گئے. کیریئر برباد ہو گئے, ریلوے کی پٹڑیاں اکھڑ گئیں, ہر جگہ ہنگامے شروع ہو گئے. اور وہ ایسا دور تھا کہ انگریز حکومت صبح ہے تو شام نہیں, شام ہے تو صبح. دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا. ایسی تحریک تھی, یا وہ تحریک چلی تھی, یا پھر شاہ بانو کیس کی تحریک مسلمانوں نے اٹھائی تھی. لیکن نتیجہ کیا نکلا, پھر جذباتیت, پھر لڑائی, پھر لڑو. 70 کی تحریک چلا لی, بھٹو صاحب گئے, پھر اسلام آ گیا. اسی لیے تھا نا کہ اسلام آئے گا. آپ بچوں نے تو نہیں دیکھی, ہم نے تو دیکھی. وہ تحریک تھی, کہ علمان الحفیظ کوئی گلی کوچا باقی نہیں رہا تھا جانو ستارے نو. اے حضرت پھر آ گیا نا آپ نے جو اسلام اور ضیاء الحق صاحب آ گئے پھر کیا ہوا یہ جا کے دیکھنا ذرا. 1987 کے جو شمارے ہیں نا البلاغ کے, وہاں تک اسوانی صاحب اس زمانے میں لکھا کرتے تھے اداریہ, حضرت نے اس سن کے اس کے آگے پیچھے کے رسالے دیکھا اچھی طرح پتا ہے. حضرت رحمت حضرت مدد علم نے لکھا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا قاضی کورٹس بنائیں اور پنڈی ڈویژن کے لیے 30 کے 35 قاضی درکار ہیں, 35 قاضی نہیں مل رہے, اللہ کا قاضی نہیں مل رہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ 15-20 مفتی کوئی مجھے اچھے تلاش کر دو ہیں جنہوں نے ان علوم کو پڑھاؤ. پورے افغانستان کے ساتھ ٹکراؤ میں پوری نسل ختم کر دی. مدارس میں بچے پڑھنے کے لیے آئے تھے یا خون بہانے آئے تھے؟ یہ کیا کیا امریکہ نے؟ ایک سپاہی اپنا ضائع نہیں کیا اور روس کو ختم کر دیا, ایک آدمی نہیں مرنے دیے. تو بعد میں پھر لڑائیاں ہوئی ہیں نا, انہوں نے وہ پالیسی رکھی کہ ایک آدمی ہمارا قتل نہ ہو اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ اور ہم لوگ کھیلتے چلے. کدھر گئے علماء, کدھر گئے مدارس؟ اس لیے اب بھی ہم جو امن کی یہ بانسری بجاتے ہیں نا اور امن امن کرتے ہیں, اگلے بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذرا سا سانس لینے کی مہلت مل جائے اور ذرا سا کوئی اشارہ مل جائے تو کسی اور طاقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور اس اساتذہ کو پتا ہے کہ اب جو اگلی نسل آ رہی ہے نا اسے کس کے ساتھ ٹکرانا ہے, اسلامی کے نام پہ, دینی کے نام پہ. ہز ماسٹر وائز, وہ جانتے ہیں کہ اب تھوڑا سا سانس لینے دو, 15-20-30 سال پھر گزر جائیں, پھر جو اگلی نسل آئے گی اسے کس کے ساتھ ٹکرانا ہے اور کیا مفادات حاصل کرنے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ آئندہ جب ٹکراؤ آئے تو یہ جو ہمارے ہاں چائنا کے اثرات بڑھ رہے ہیں, یہاں سے پھر ایک فوج چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے. کیا آپ نے فرمایا تھا یہ چلیں گے جن کے چپٹے ناک ہیں اور جن کا ڈھال کی طرح کا چہرہ ہے, یہ چلیں گے فوج لے کے اور بصرہ پہنچ کے پہلا پڑاؤ کریں گے اور تم دیکھو گے کہ اس زمانے میں لڑائی شروع ہوگی اور ملتان پہ آگ برسے گی, ملتان پہ آگ برسے گی. ملتان کا لفظ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ آگ برسے گی. سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یوسف رضا گیلانی کے گھر سے آگ برسنا شروع ہوگی, ملتان کچہری سے آگ برسنا شروع ہوگی, کہاں خدا کا عذاب آئے گا. ہیں یہ سب اس قابل اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے اور امت کو کیا قیادت کی اور ہم نے کیا کیا. ہمیں کیا تعلق, لینی ایک نہ دینی دو. اس لیے یہ ٹکراؤ ہے, لڑائی ہے, تخریب کاری ہے, پراکسی وار, اپنے ہی ملک میں تباہی پھیلانی, یہ سب وہ ہے جو خوارج نے کیا, یہ سب وہ ہے جو جذباتی طور پہ نسل کو تیار کر کے آگ میں جھونکنا ہے. کوئی رہنمائی نہیں, مارو مرو لڑو. اے حضرت کاز کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, ہمارے بچے کیوں لڑیں, ہم پڑھیں کیوں نہیں, ہم خدا کو یاد کیوں نہ کریں؟ جب ہمارے پاس شرعاً آرمی موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس ہمارے ڈسپلنڈ ادارے کو قائم رکھے. ایک ہی تو ادارہ اب رہ گیا ہے, اسی لیے سیلاب آتا ہے پھر ان کو دیکھتے ہیں, زلزلے آتے ہیں پھر آرمی کے پاس چلے جاؤ, کوئی اور مصیبت آ گئی پھر آرمی کے پاس ایک ڈسپلن ادارہ آپ کا ہے نا اللہ تعالی سلامت رکھے وہ ہیں لڑنے کے لیے وہ کہیں کہ آؤ اور لڑو تو کوئی الگ بات ہے ان کے ہوتے ہوئے عام پبلک کا کیا حق کیا پہنچتا ہے جو جا کے لڑے وجہ وہ تو شریعت کہتی ہے کہ کبھی کافر اتنے غالب آ جائیں کہ مسلمانوں کے محلے محلے میں کافر گھس آئیں اور لڑائی شروع ہو جائے تو اس موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ اب اولاد اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اور بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر لڑے وہ تو وقت ہی کوئی اور ہے اس لیے یہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں نا لڑائی کی اور یہ جو اپنے ہی ملک کو تباہ کرنا ہے یہ خوارج کا عمل ہے اور یہ خارجی کرتے رہے حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کب جائز ہیں تختے الٹنا کب جائز ہیں یہ سازشیں کرنا کب جائز ہیں اہل حدیث تو سرے سے اس کے قائل ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں بالکل حکومت کے خلاف اٹھنا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی رہنمائی کی ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا الا ان تروا کفرا بواحا ہاں کھلے کافر ہو جائیں تو پھر ان کے خلاف لڑنا اٹھنا یہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں جو ذرا نرم ہے اس معاملے میں حدیث تو بالکل اہل حدیث بنا کرتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چل گیا انہوں نے کہا دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ تم حکومت کے خلاف بغاوت کرو اور تمہیں 100% یقین ہو کہ تمہاری بغاوت کامیاب ہو جائے وگرنہ پہلی حکومت کو چھیڑو گے خود مرو گے انہیں مارو گے کوئی انقلاب نہیں اور دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت جائز ہے جب آپ پہلے سے بہتر نظام لا سکیں جتنے تبدیلی کے داعی اور تبدیلی آ گئی کہ آ رہی ہے ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ حضرت تبدیلی لانے کے لیے آپ پوری قوم کو نکال رہے ہیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے پاس بجلی کا پلان کیا ہے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ سود کی متبادل نظام آپ کے پاس بینک کو دینے کے لیے کیا ہے آپ اتنا بتا دیں کہ مذہبی طور پہ ملک میں شہریوں کو کیا حقوق ملیں گے پتہ ہی کچھ نہیں تبدیلی چاہیے اندھے بنے ہوئے ہیں لوگ کیوں اس لیے کہ جاہل ہیں نا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اس سے بدتر چیز آ جائے گی پھر اس کے بعد اس سے بدتر چیز آ جائے گی کیونکہ قیادت لگام کسی اور ہاتھ میں اور اس سے بھی ڈیپ چلے جائیں تو بھٹو صاحب کا ایک جملہ اب سمجھ میں آتا ہے جنگ اخبار میں پڑھا تھا اسمبلی میں کہیں بحث ہو رہی تھی بھٹو صاحب اور مفتی محمود صاحب تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو بھٹو پرائم منسٹر تھے ان کا مفتی صاحب میں وزیر اعظم ضرور ہوں لیکن حکومت میری نہیں ہے حکومت کہیں اور ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں یا جو کچھ بھی ہے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھو اس وقت جب دو چیزیں ہوں ایک تو یہ کہ تم 100% کامیاب ہو جاؤ گے غالب آؤ گے صرف قتل و غارت گری نہیں ہوگی اور دوسرے تمہارے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو پہلے سسٹم کو ریپلیس کر لے ایسی ایک بات پوچھتا ہوں ہم نے مانا اسلامی حکومت ہم نے مانا امیر المومنین بھی آ گیا پاکستان میں 400-500 تھانے تو ہوں گے وزیر اعظم چاہے کہ ہیروئن نہ بکے اور تھانے دار چاہے کہ محلے میں بکے تو کون کامیاب ہوگا آدمی کہاں سے لائیں کتنے تربیت کی ہے کتنے بنائے ہیں مان خان نے کہا 80 آدمی ہیں 200 چاہیے یعنی کہ 80 آدمی بن گئے انہیں تو نہیں کہا جا سکتا تھا مگر بات جو یاد آئی آپ کو کہتا ہوں پھر کل بات کریں تاجر آیا چین سے اس نے کہا سبحان اللہ چین میں تو بادشاہ ایسا ہے کہ کمال ہے 12 بلیاں ہیں اور چین والوں نے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بلیوں کے سر پہ ایک شیشے کی پلیٹ رکھی ہے اور اس پلیٹ میں 12 موم بتیاں جلائی ہیں تو بادشاہ سلامت جب تک پڑھتے رہتے ہیں بلیاں کھڑی رہتی ہیں بادشاہ سلامت جب تک اندھیرا سونا نہ ہو بلیاں کھڑی رہتی ہیں یہاں ہندوستان کا بادشاہ بڑا متاثر ہوا اس سے کہا وزیر اعظم یہ 12 بلیاں ہمیں بھی یہیں سے مل سکتی ہیں اس کا حضور یہ کیا بات ہے ٹرین کر دیں گے ملکہ نے سمجھایا اس نے کہا وہ چین کی بلیاں ہیں وہ ہوتی ہوں گی ہندوستان میں ایسی بلیاں نہیں ہوتی اس کا کمال ہے نہیں ہوتی 12 بلیاں آخر خیر تیار ہو گئے وہاں روم نے مستوی میں بھی ایسا قصہ لکھا رہا ہوں اللہ 12 بلیاں تیار ہو گئیں اور بادشاہ سلامت پڑھ رہے تھے پہلا دن تھا ہنسی خوشی بچوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو کیسی حکومت ہے ملکہ نے آہستہ سے چوہا چھوڑ دی موم بادشاہ سلامت کے بھی کپڑوں پہ گری اور آگ بھی لگ گئی آگ جد ملکہ نے کہا یہ بلیاں جو آپ نے تیار کروائی ہیں ایک چوہے کتاب نہیں لا سکتی یہ اسی لیے یاد آیا کہ 80 آدمی اور 90 آدمی جو آپ تیار کر رہے ہیں نا جس دن اس بلی کے سامنے چوہے آئے پتا اس دن چلے گا سب کی سب چیزیں خوارج سے تعلق رکھتی ہیں ٹکراؤ کی کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ